أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. سورة سبا مكي ہے اور اس میں 54 آیات اور 6 رکوع ہے. اس سے پہلے سورة احزاب گزری. یہ قرآن کریم کے غزوات پر مشتمل آخری بڑی سورت ہے. احزاب اس غزا کو کہتے ہیں جس میں مشرکین مکہ نے قبائل عرب سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانان مدینہ کے خلاف مدد مانگی تھی اور انہوں نے بھرپور تعاون کیا. اس غزا میں مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے 3.5 میل لمبی ایک خندق کھودی تھی. اس لیے احادیث میں اس کا نام خندق پڑ گیا. سورت کا مقصد تھا رد الرسم الفاسد، ناکارہ رسوم کا رد، جیسے نور کا مقصد تھا دفع فحشاء. اور وہ رسوم کئی تھے، منہ بولے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھنا، کسی بہادر کو یہ خیال کرنا کہ اس کے سینے میں دو دل ہیں، اور منہ بولے بیٹے کی بیوی کو اپنی بہو کی طرح محرمہ تابیدی سمجھنا. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ نسبت کرنا کہ آپ زید ابن حارثہ کے باپ اور وہ بیٹا ہے. چنانچہ اس کے رد میں 12 مقامات بیان ہو گئے. پہلا مقام یہ کہ اے نبی اللہ پر بھروسہ کرے. کافر اور مشرک کی قطعا کوئی پرواہ نہ فرمائے. دوسرا مقام یہ ہے کہ ان کے رسوم کا رد فرمائے. ذالک قولکم بافواہکم. تیسرا مقام یہ کہ میں نے آپ سے اور جمیع انبیاء سے عہد لیا ہے، اس عہد کے پیش نظر تمہاری مدد کر کے رہوں گا. چوتھے مقام میں خندق دکھائی گئی. پانچویں مقام میں غزوہ خیبر فتح کرا دیا گیا. ساتویں مقام میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی مشاورت پر جمیع نساء نبی نے آن حضرت کو اختیار فرمایا. ساتویں مقام میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو گھر میں رہنے کی تاکید اور ان کو گھریلو پروگرام دے دیا گیا. اقمنا الصلاۃ واتینا الزکاۃ واتینا اللہ ورسولہ. آٹھویں مقام پہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کسی بھی مسلمان مرد اور عورت کو یہ اختیار نہیں کہ اللہ اور رسول کے فیصلے کے بعد ان کا تصرف باقی ہو. وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ. نویں مقام میں زید اور زینب کا نکاح ٹوٹ گیا. دسویں مقام پہ حضرت سے منعقد ہوا. گیارہویں مقام میں حضرت خاتم النبیین ہے. بارہویں مقام میں حضرت کی پوری شریعت محفوظ ہے. الی آخر سورت اس میں پھر 10 قاعدے ہیں. خندق کے موقع پر جو آیات نازل ہوئی ہیں اس میں ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ تم کو پاک کر دے اور تم سے ہر طرح نجاست دور فرمائے. خندق سن 5 میں لڑی گئی ہے اور ظاہر ہے کہ آیتیں اور سورت سن 5 کے بعد ہی نازل ہوئی. تو 5 سال مدینہ کے اور 13 سال مکہ کے کتنے ہو گئے؟ 18 سال. کتنے ہو گئے؟ 5 چلتے ہیں. 18 سال بعد یہ آیات نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بخاری اور مسلم اور دیگر مؤلفات حدیث میں ہے کہ ان آیات کے نزول کے بعد آپ نے علی، حسن، حسین، فاطمہ رضی اللہ عنہم پر ایک کمبل ڈالی. کمبل کو عربی میں کسا کہتے ہیں، شیعہ اس روایت کو حدیث کسا کہتے ہیں اور آیت کو آیت تطہیر کہتے ہیں. اور پھر آپ نے دعا فرمائی، اللہم ہاؤلاء اہل بیت فطہرہم تطہیر. خدایا یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان کو پاک کیجیے. چار وہ تھے اور ایک آن حضرت رسول اللہ علیہ وسلم، تو 5 ہو گئے، 5 تن پاک. یہ ہے وہ 5 پیریت. روافظ کہتے ہیں کہ آیت کا نزول اہل بیت کے حق میں لأجل حدیث القصہ. یہ بات کل رہ گئی تھی، میں نے جاتے وقت اشارہ کیا کہ سورت پر استدراک باقی ہے. اس کو ہم استدراک کہتے ہیں کہ بعض مضامین دوبارہ کر دیے گئے. تو جواب یہ ہے کہ سورت کے مضامین کا تو نزول بیویوں کے بارے میں ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک، اے پیغمبر بیویوں سے کہے، یا نساء النبی من یات منکن بفاحشة مبینہ یضاعف لها العذاب الضعفین، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اسی لیے دیکھے آپ، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاۃ واتین الزکاۃ واتین اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور پھر واذکرن ما یتلى فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا. تو آیات کا نزول آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے حق میں ہوئی، لہذا اول درجے میں وہ داخل ہے. اصل میں بیوی کے لیے جو حکم آئے اس میں بیٹی، نواسے اور داماد داخل نہیں ہوتے. تو آپ نے ان پر کمبل ڈالا اور ارشاد فرمایا، اللہم ہاؤلاء اہل بیتی، خدایا یہ میرے اہل بیت ہیں. یعنی بیویاں تو ہے ہی، جن کے بارے میں یہ بھی ہے میری وجہ سے ان کو شامل فرمائے. فطہرہم تطہیرا. دوسرا مسئلہ یہاں یہ ہے کہ روافظ کہتے ہیں کہ بیویوں کو حکم تھا وقرن فی بیوتکن، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی کے خلاف بصرہ گئی ہے اور وہاں جنگ جمل پیش آیا ہے، تو ام المومنین نے نص قرآن کے خلاف کیا ہے. پہلا جواب الزامی تو یہ ہے کہ اس کا پہلا ملزم حضرت علی ہے کہ وہ کیوں لڑے. اور وہ ازواجہ امہاتہم، امہاتہم میں مضاف الیہ پوری امت ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ. کہ پیغمبر کی بیویاں پوری امت محمدیہ کی مائیں ہیں. تو آیت کے پیش نظر حضرت عائشہ کا علی المرتضیٰ پر بھی ماں جیسے حق تھا نا. تو ماں اور بیٹے میں جب لڑائی ہو تو ملزم بیٹا ہوتا ہے، ماں نہیں ہوتی. اور آج 1500 سال گزرنے کے بعد بھی اسلامی اخلاق یہی ہے. تو علی اگر عائشہ پر ایک چٹانک اعتراض ہے تو علی المرتضیٰ پر ایک سیر اعتراض ہے. فما جوابکم فہو جوابنا. ثانیاً وقرن فی بیوتکن کے خلاف نہیں ہوا ہے، کیونکہ ام المومنین حج کے لیے تشریف لے گئی تھی اور وہاں انہیں پتہ چلا کہ صحابہ کے دو گروہ ہو رہے ہیں. اگر آپ چند قدم لے کے علی سے بات کر لے بصرہ کے اندر، تو لڑائی ختم ہو جائے گی، کیونکہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی خلیفہ بنے تھے اور عثمان کے طرفدار ناراض. جنگ کی بنیاد یہ بنی کہ معاویہ نے شام سے خط لکھا کہ جب تک تم قاتلان عثمان سے انتقام نہیں لوگے ہم تمہیں خلیفہ نہیں مانیں گے، اچھی طرح یاد رکھو، اور خبردار کے شام کی طرف قدم رکھ ورنہ اچھا نہیں ہو. علی المرتضیٰ نے معاویہ کو کہا کہ تم کس حیثیت سے عثمان کے خون کا مطالبہ کرتے؟ اہل حل و عقد نے مجھے خلیفہ چنا ہے اور عثمان کے قاتلان کا بدلہ میں لوں گا، اور عثمان کے طرفداروں میں سے ایک میں ہوں. سو اتفاق سے حضرت علی کے فوج میں اور ان کے ساتھ دینے والے وہی لوگ ہو گئے جنہوں نے حضرت عثمان کا گلا کھاتا تھا. اس سے معاویہ اور ام المومنین کے موقف کو اور ذہن کو مزید تقویت ملی کہ معاذ اللہ قتل عثمان میں ید علی ہے. والامر کان قبل ذلك، عائشہ تو پہلے سے غصے میں تھی. کان علی مسیا بی، جب حضرت عائشہ بصرہ پہنچی اور علی سے مذاکرات ہو گئے تو دونوں اکابر امت اس بات پر متفق ہوئے کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اسے جنگ کی نوبت آئے، ٹھیک ہے معاویہ کو راضی کر لیتے ہیں اور حضرت عثمان کے قاتلان کو علی نے وعدہ کیا کہ میں اپنے حلقے سے نکال لیتا. جس وقت حضرت عائشہ نے آ کے اپنے لوگوں کو بتایا اور علی نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ جنگ کی ضرورت نہیں ہے، تو درمیان میں جو شرارتی عناصر تھے علی کے فوج میں بھی اور حضرت عائشہ کے فوج میں بھی، وہ غیر صحابہ تھے. انہوں نے تیر برسائے، علی کے لوگوں نے عائشہ والوں کو مارا، عائشہ والوں نے علی کو مارا، دونوں بزرگ دنگ رہ گئے کہ ابھی تو ہمارا مذاکرہ ہوا. علی نے سمجھا کہ عائشہ نے نقض عہد کیا، حضرت عائشہ نے یہ سمجھا کہ علی نے نقض عہد کیا، اور جنگ شروع بغیر میعاد بغیر کسی پروگرام کے. تو دونوں اس میں مجتہد ہیں اور دونوں اس میں معذور ہیں، اور اللہ کے ہاں اجر یافتہ ہے انشاءاللہ. اللہ، سورت کے اخیر میں امانات کا مسئلہ تھا، ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، کہ ہم نے امانت پیش کی تھی سماوات ارض و جبال کو، انہوں نے اٹھانے کا انکار کیا اور گھبرا گئے. انسان نے اٹھایا اور یہ بہت ہی بے وقوف اور پرلے درجے کا بے انصاف اور جاہل ہے. پہلی بات تو یہ کہ امانت کیا چیز ہے. مشہور روایت یہ ہے کہ امانت سے مراد قرآن ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. دوسرا قول صحیح مسلم کی روایت کی وجہ سے ہے کہ ان الامانة نزلت في جزر قلوب الرجال، آسمان سے امانت نازل ہو گئی تھی، لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں بیٹھ گئی تھی، یعنی استعداد قبولیت ایمان، وہ مراد ہے، وہ استعداد جس کی وجہ سے اللہ کے احکام کو قبول کیا جائے بطور تشریح کے نہ کہ تکوین کے. یہ پیشکش جملہ مخلوقات کو ہوئی تھی، سماوات و ارضین و جبال سب کو. آسماں بار امانت نتوانند کشید، قرآ فال بنامے منی دیوانہ زدن. آسماں بار امانت نتوانند کشید، آسمان اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکے. اور قرآ فال بنامے منی دیوانہ زدن، اور یہ امانت مجھ جیسے دیوانے کو مل گئی. سوال یہ ہے کہ جب امانت اٹھایا تو یہ ظلوم و جہول بنا، تو ظلوم و جہول اس لیے بنا کہ اس امانت کے اٹھانے کے بعد اس میں انصاف اور علم کی صلاحیت ہے، لیکن یہ اس کو ضائع کر گئے. روح المانی میں اس جگہ لکھا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ اپنے مردے کو دفناتے نہیں اور وطن لے جانا، تو وہ مردے کو نہلا کفنا کے بغیر جنازہ پڑے زمین میں رکھ لیتے ہیں، اور زمین کو کہتے ہیں ہاذہ امانتنا فیک، یہ ہماری امانت ہے آپ کے اندر. ثم اذا جاؤوا ویخرجوا بعد سنۃ او سنتین وجدوه کما وضعوه وهذا ما تواتر لنا من الاخبار وان لم نفت به. دو سال یا سال بعد لوگ آ کے اپنی لاش کو اٹھاتے ہیں، کفن کو ذرا برابر داغ بھی نہیں لگا ہوتا اور تازہ جسم پڑا ہوتا ہے. اور مشہور تھا اور پامانت قسم کم خیانت میں گئی. قرآن کریم کے وہ چار مسائل جن میں سے پہلا مسئلہ اللہ کی خالقیت کا تھا، الحمد سے شروع تھا اور آخر مائدہ میں پورا ہوا. دوسرا مسئلہ اللہ کی ربوبیت کا تھا، رب العالمین سے شروع تھا، اور پھر وہ سورۃ انعام سے شروع ہوا آخر کاف تک. تیسرا مسئلہ اللہ کے تصرف و اختیارات کا ہے، وہ کاف سے شروع ہوا آخری احزاب تک. اور چوتھا مسئلہ وقوع قیامت کا ہے، وہ سورۃ سبا و فاطر سے ہے الی آخر القرآن. ہم اس وقت قیامت کے دور سے گزریں گے، کیونکہ سورۃ سبا سے قیامت کا بیان ہے. مسئلہ توحید کا بھی ہوگا، رسالت کا بھی، صداقت کتاب کا بھی ہوگا، شبہات کا رد بھی ہوگا، لیکن بڑا مضمون جو سورت میں آئے گا آپ دیکھیں گے وہ قیامت کا مضمون ہوگا. تمام باتوں کا حاصل یہ ہوگا کہ قیامت برحق ہے اور وہ آ رہی ہے. اے لوگو، اللہ کی توحید مانو، شرک سے باز آ جاؤ. قیامت آنے والی ہے، پیغمبر کی صداقت مان لو. وہ قیامت آنے والی ہے، غلط اعتراضات مت کرو. اور ہر مضمون الحمد سے شروع ہے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، الحمدللہ الذی انزل علی عبد الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما، الحمدللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض. سورۃ سبا 54 آیات اور 6 رکوع ہیں، نزول میں 58 ہیں، سورۃ لقمان کے بعد نازل ہوئی، ترتیب میں 34 ہے. سورت کا مقصد ہے ان الساعۃ آتیہ لا ریب فیہ، قیامت آ کے رہے گی. قیامت کے اس بات میں تین مسئلے ہیں، ایک اللہ کی توحید، دوسرا پیغمبر کی رسالت، اور تیسری نزول وحی. ان تین مسائل پر اعتراضات مشرکین یہود کرتے تھے کہ قیامت نہ آئے. ماقبل کے ساتھ ربط بالکل واضح،
کہ منافقین مشرکین پر عذاب آ رہا ہے، عذاب کا تفصیلی وقت قیامت ہے، اور مسلمانوں کی توبہ قبول ہو رہی ہے، اس کے ثمرات قیامت میں ظاہر ہوں گے. امانت اٹھا لی ہے اس نے، اس کا اجر قیامت میں ملے گا. یہ ظالم و جاہل ہے، گرفت قیامت میں پوری ہوگی. اے مسلمانوں، درست باتیں کہو، اعمال ٹھیک کر لو، کیونکہ قیامت آنے والی ہے. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جس کے ہیں آسمان و زمین کی ہر چیز. ولہ الحمد فی الاخرہ، اس کی تعریف ہے آخر کار، سب ختم ہو کے وہ رہے گا، ہمیشہ رہنے والی بس ایک اللہ کی ذات ہے. وہو الحکیم الخبیر، وہ حکمت والے ہیں، قیامت کے وقوع میں اس کی بڑی حکمتیں ہیں. خبیر، سب کو جانتے. یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منہا، جانتے ہیں جو داخل ہوتا ہے زمین میں، جو نکلتا ہے اس سے. داخل ہوتا ہے پانی، بیج، اور نکلتا ہے فصل، اناج. وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، اور جو اترتا ہے آسمان سے، قضاء و قدر. وما یعرج فیہا، جو چڑھتے ہیں، ایمان و اعمال. وہو الرحیم الغفور. وقال الذین کفروا لا تأتین الساعة، دیکھو فوراً شروع ہو گئی، مقصد یہی ہے نا. کہتے ہیں کافر لوگ، نہیں آئے گی قیامت. قل بلا وربی لتاتینکم، آپ فرمائیے، ہاں میرے رب کی قسم آ کے رہے گی. عالم الغیب لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، وہ جاننے والے غیب کے، نہیں چھپ سکتی اس سے ذرہ برابر کوئی چیز آسمان و زمین میں. ولا اصغر من ذلک، نے اس سے چھوٹی. ولا اکبر، نہ بڑی. الا فی کتاب مبین، یہ تفصیل ہو گئی. وہو الحکیم الخبیر، بیان حکمت وقوع قیامت. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ بدلہ دے ایمان و عمل والوں کو. اولئک لهم مغفرۃ و رزق کریم، ان کی مغفرت ہوگی اور روزی عزت کی. اللہ، یہ ان تین آیتوں میں سے ہیں جن میں اللہ نے قسم کھائی. ایک تو سورۃ یونس میں ہے، ای و ربی، ویستنبئونک حق ہو قل ای و ربی انہ الحق وما انتم بموجزین. دوسری آیت یہ ہے، بلا و ربی لتاتینکم. تیسری آیت سورہ تغابن میں، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا و ربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر. ایسی آیتیں قرآن میں تین ہیں جس میں اللہ نے وقوع قیامت کے لیے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے. والذین سعوا فی آیاتنا، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کے خلاف، معاجزین، کہ ان کو ہرائے. اولئک لهم عذاب من رجز الیم، ان لوگوں کے لیے عذاب ہوگا گندگی کا، بہت دردناک. انہوں نے شبہ کیا ہے تو لا تأتین الساعة، قیامت نہیں آئے گی. جوابات کتنے دیے؟ بلا وربی لتاتینکم، ایک. عالم الغیب، دو. لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ، تین. لیجزی الذین آمنوا، چار. اور آخری جواب، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز الیم. یہ پانچ قاعدوں سے وقوع قیامت کو مبرہن کر دیا. پہلا جواب تو مجمل دیا کہ یقیناً آئے گی رب کی قسم، پھر اس کو مؤقت کر دیا علم الغیب سے، پھر اس کو مفصل کر دیا کہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے تو قیامت کیوں نہیں آئے گی، پھر اس کو مدلل کر دیا کہ ایمان اور اعمال کا ترازو تب لگے گا جب قیامت آ جائے، اور پھر اس کو مختم کر دیا کہ جو اس کو نہ مانے والذین سعوا فی آیاتنا. تو اول مجمل، پھر مفصل، پھر مدلل، پھر مکمل، اور پھر مختم. مختم اس کو کہتے کہ آپ ایک شخص کو کہے کہ اچھا آپ نہیں مانتے ہیں، میں منوا دوں گا، منوا دوں گا میں آپ. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور دیکھیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا الذي انزل الیک من ربک، جو کچھ اتارا گیا آپ کو آپ کے رب کے ہاں سے، هو الحق، یہ حالت نسبی ہو گئی ہے، حال کونہ حق، ویہدی الی صراط العزیز الحمید، اور رہنمائی فرماتے اس راستے کی طرف جو غالب و خوبے والے کیے، وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئ، یہ دیکھا صورت میں قیامت ہے نا، پھر ایک اور بات، پہلے تو ان کا مجمل اعتراض تھا لا تاتی نسا، قیامت نہیں آئے، یہ ایک بات، اب تفصیل دیکھو، وقال الذين كفروا، کہنے لگے کافر لوگ، کیا ضرورت اس کی لیے، سانس گھٹ رہی، دور کرو، کہنے لگے کافر لوگ، هل ندلكم على رجل، کیا بتا دو تم کو ایک ایسے شخص کا، ينبئكم، جو خبریں دیتے ہیں، اذا مزقتم كل ممزق، جب ریزہ رہ جاؤ جاؤ گے بالکل، انکم لفی خلق جدید، تم نئے سرے سے اٹھا ہو جاؤ گے، دیکھیں افترا علی اللہ کذبا ام بہ جلا، جھوٹ گڑا اس پیغمبر نے اللہ پر، یا یہ ہے ہی دیوانہ، کتنا تفصیلی اعتراض ہو گیا کہ ایک دفعہ جب موت واقع ہو جائے، زمین جسم کو کھا جائے، ذرات تک ختم ہو جائے، پھر کیسے آدمی اٹھ سکتا ہے؟ اب جوابات، بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب، بلکہ وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر عذاب میں ہوں گے، والضلال البعید، اور دور کی گمراہی میں، اس اعتراض کا مقصد سزائے جرم سے بچنا ہے، ہر مجرم کہتا ہے کہ مجھے سزا نہیں ہوگی، افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء، آیا انہوں نے دیکھا نہیں اس چیز کو جو آگے ان کے ہیں اور پیچھے آسمان میں سے، آسمان کے جو دلائل آئی ہے، والارض، اور زمین پر نظر آئی ہے، ان نشاء نخسف بهم الارض، ہم چاہے تو دنسا دیں ان کو زمین میں، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا توڑ لائے ان پر ٹکڑا بادل کا، ان فی ذلک لآیت لکل عبد منیب، اس میں نشانیاں ہیں عبد منیب کے لیے، اللہ کی طرف جانے والا، مائل ہونے والا، تو مائل ہونے کے لیے ضرورت ہے کہ ایک کامل بندے کا تذکرہ، وہ داؤد علیہ السلام، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ مِنَّا فَضْلًا، یقیناً دے چکے تھے داؤد علیہ السلام کو اپنے پاس سے مہربانی، اور ہم نے یا جبال اے پہاڑو اوی بی ماہو، تسبیح کرو داؤد کے ساتھ، والطیرا، اور پرندے تم بھی، یا جبال اوی بی ماہو، والطیرا مفعول ماہو، والطیرا، اور پرندو تم بھی، اللہ، پہاڑ اور پرندے داؤد کی آواز میں لا کے، وَأَلَنَّا لَوْ الْحَدِيدِ، ہم نے نرم کیا ان کے لیے لوہا، أَلَنَّا لَا نَيَلِينُ، اس سے ہے أَلَنَّا، ہم نے نرم کیا، داؤد علیہ السلام لوہے کو ہاتھ لگا لیتے موم ہو جاتا، ایسا موڑ کر کے کڑیے بناتے، سیکنڈوں میں ایک ذرا تیار، أَنِعِمَ السَّابِغَاتِ، بناتے جائیے سرے، کھلی کھلی قمیص ہے سابق، وقدر فی السرد، فاصلہ رکھیے کڑیوں میں، وعملوا صالحا، عمل کرو ٹھیک، انی بما تعملون بصیر، بے شک میں تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں، حضرت بادشاہ تھے لیکن رزق اپنے ہاتھ کا کھاتے تھے، ولی سلیمان الریحا، اور اس کے بیٹے سلیمان کو ہوا تابع کی، غدوا شہر، صبح کے وقت ایک مہینے کی مسافت طے کر کے صبح جاتے تھے استخر، تو پھر وہاں گزارتے، شام کو جاتے تھے کابل، مغرب میں آ جاتے تھے کعبہ، عشاء پڑھ لیتے بیت المقدس میں، ورواہ ہوا شہر، اور ایک مہینے کی مسافت شام کو، وأسلنا له عین القطر، اور ہم نے چلایا ان کے ساتھ تانبے کا چشمہ، یمن میں حضرت سلیمان کے لیے زمین سے تانبا نکلتا تھا، وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، جنات میں سے کچھ لوگ وہ جو کام کر دیتے ہیں حضرت کے سامنے اس کے رب کے حکم سے، ومن یزغ منہم عن امرنا، جو کوئی کجی کر لے گا ان میں سے ہمارے فیصلے سے، نزقہ من عذاب السعیر. حکم یہ تھا کہ جنات سب تابعدار رہیں گے، جو جن حضرت کی بات نہ مانتا اس کی ہڈیوں میں درد اور اس کے جسم پہ آگ لگ جاتی تھی. میں نے ایک جن سے پوچھا کہ تم سلیمان علیہ السلام سے کیوں ڈرتے ہو اب بھی؟ تو مجھے کہا کہ پتہ نہیں ہے، ہم جب ان کی بات نہ مانیں یا آپ اس کا ذکر کریں اور ہم نہ مانیں تو ہمارے جسم کی ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی. ہنوز آ ابر رحمت درفشانس، میں او میں خانہ او مہر نشانس. اب بھی سلیمان کی برکتیں ہیں. تو عامل جب جنات سے تنگ آ جاتا ہے تو ان کو کہتے ہیں کہ کہو کہ میری قسم ہے حضرت سلیمان کے تاج و تخت پر، اور سلیمان کی اس طاقت و توانائی پر جو اللہ نے ان کو جنات کے خلاف دی تھی. تو ایک جن نے مجھے کہا کہ اس سے باز آ جاؤ. میں نے کہا تم اس شخص سے چلے جاؤ. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، وعدہ کرتا ہوں. وہ دن وہ آج کا دن واپس نہیں ہے. چار پیغمبر ہیں جس کو سب مانتے ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. ایک جن سے میں نے کہا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں مانتے؟ کہا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ پیغمبر ہے. میں نے کہا اچھا. تین مہینے بعد ایک جن نے بتایا کہ وہ گرفتار ہے اس جرم میں. جنات کو پتہ چل دیا، اس کو زنجیریں ڈال کے جکڑ لی کہ تم نے یہ بدتمیزی کیوں کی. وہ ان میں کوئی ہری پگڑی والا تھا، بے ایمان. یعملون له ما یشاء من محاریب، عمل کرتے تھے حضرت کے لیے جو حضرت چاہتے تھے، بڑی بڑی محراب بنا کر کمرے، و تماثیل اور بڑی بڑی صورتیں. کیا مطلب ہے؟ تصویریں جائز تھی کہ واہ بابا، پل کی تصویر، مکان کی تصویر، باغ کی تصویر، و جفان اور بڑے بڑے جفن، لگن لگن، تب کل جواب جیسے حوض، وقدور الراسیات اور دیگ نہ اٹھنے والے بھاری بن. ایملوا آل داود شکرا، عمل کرو اے داود کے گھرانے شکر کا، وقلیل من عبادی شکور، اور بہت تھوڑا میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے ہیں. اللہ ابن کثیر سلیمان کے لیے لکھتے ہیں، کان یغدو علی بساطہ بدمشق، حضرت دمشق سے روانہ ہوتے تھے، فینزل باستخر ویتغدا بها، ناشتہ استخر میں، ویذهب رائحا من استخر فیبیت بکابل، تو پھر کابل جا کے رات کو بھی تو آرام کر لیتے تھے. صحیحین میں ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پسندیدہ نماز اللہ کو داؤد کی نماز ہے، آدھی رات کو سوتے تھے آدھی رات کو جاگتے تھے. جابر رضی اللہ عنہ کے حدیث میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ نے کہا، اے سلیمان، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تکثر النوم باللیل، رات کو زیادہ سونا نہیں، فإن کثرة النوم باللیل تترک الرجل فقیرا یوم القیامة، راتوں کو لمبا سونے والا قیامت میں فقیر ہوگا. داؤد علیہ السلام کو جب کہا گیا کہ شکر کر، تو داؤد نے کہا مولا عز و جل، شکر بھی توفیق کا ہوگی، تو ایک اور شکر لازم ہوگا، تو یہ تو بہت مشکل ہے. فرمانا الان شکرتنی ہیت علمت ان النعمت منی، اے داؤد اب تم نے شکر کر لیا، یہ جان کر کہ ہر نعمت میری ہے. فلما قضينا عليه الموت، جس وقت فیصلہ کیا ہم نے حضرت سلیمان کی موت کا، تو سلیمان نے کہا باری تعالی جن اور دیو میرے تابع ہے، آپ نے کہا ہے قیامت تک یہ کسی کے تابع نہیں ہوں گے، پورے تابع کسی کے نہیں ہوتے۔ سلیمان کے لیے تو لاکھوں جنات اچکڑیوں میں بندے رہ گئے زنجیروں میں، اور تمام کے تمام جنات سلیمان کے لیے متشکل تھے، اور سلیمان ان کو ایسا دیکھتے تھے جیسے وہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، اور سلیمان کہتے تھے یا فلاں، تو اس نام کے جتنے جنات دنیا میں ہوتے لبیک، فوراً حاضر۔ سلیمان کہتے تھے یا عفریت، اوئے دیو، تو جتنے دیو کے گھرانے خاندان القدس سے لے کر کے استخر و کابل تک سب لائن میں کھڑے ہو جاتے کہ جلدی آؤ۔ سلیمان حکم دیتے تھے یہ پہاڑ دیکھا ہے؟ جی دیکھا ہے، زہر تک توڑ کے لاؤ۔ بہت اچھا، دوپہر تک پہاڑ کے ٹکڑے سامنے پڑے ہو گئے۔ تو سلیمان نے باری تعالیٰ سے التجا کی کہ مولا عز و جل، میرے بات تو یہ کسی کے تابع نہیں ہوں گے، اور آپ کے حکم سے بیت المقدس بن رہا ہے تو کیسے کام چلے گا؟ اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، کام میں چلاتا ہوں، نہ سلیمان اور نہ داؤد، نہ ابراہیم اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ اجمعین۔ حضرت سلیمان کو کہا کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں نا کرسی پر، بس حکم دے دے جن کو کہ ادھر شیشے کا ایک چبوترا ڈالو۔ حضرت نے جنوں کو حکم دیا ادھر شیشے کا چبوترا ڈالو، سکنڈوں کے اندر کڑی چی ویلڈر لگا کے ڈس ڈس، حضرت سلیمان کے اوپر ایک بہترین قسم کا چبوترا بن گیا خوبصورت۔ سلیمان علیہ السلام کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ بیت المقدس جب بن رہا تھا تو تین شفٹیں چلتی تھی جنات کی، آٹھ 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 آٹھ، چوبیس گھنٹے کام جاری۔ کام تب مزیدار ہے جب مسلسل ہو، اور ہمارے مسجد کا کام کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں۔ خدا تعالیٰ اس ٹھیکیدار کو بھی اور ان مزدوروں کو بھی ہدایت دے، اور منصور بھائی کو سلیقہ دے کہ وہ ان سے صحیح کام لے، بڑے شیطان ہیں، بہت تنگ کرتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی ہے، وہ کہتے ہیں میں ہماری مسجد بن رہی تھی تو محلے سے دو تین آدمیوں نے بستر باندھے کہ ہم جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیوں؟ کہ ہم دیکھ نہیں سکیں گے اور یہ بہت دیر لگائیں گے۔ تو اس نے بتایا کہ وہ ہماری مسجد واقعی گیارہ سال میں بنی ہے، تو چار چھتے ہو گئی ہے چار مہینے میں بالکل، لیکن اب نکا شکا چھوٹے چھوٹے کام خدا تعالیٰ خصوصی مدد فرمائے، یعنی ادارے کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے لیکن لوگوں کے کام میں کمی، ایسا زمانہ آیا۔ تو حضرت سلیمان کرسی پر آ کے بیٹھتے تھے، کام دیکھتے تھے، جہاں بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی تھی حضرت کرسی پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے تو جنات خوب دوڑتے تھے، لگا طالبان سے استاد وہ تو ادری کی نوار سکے چاہے دے لڑ سے ٹول کمرے کا نوز سے ٹول کمرے کا لڑ سے۔ یہاں ایک زمانے میں مٹی کا ڈھیر لگا ہوا تھا، یہ کمرے جہاں بنے اس کے برابر میں بہت بڑا ڈھیر تھا۔ تو ایک ٹھیکیدار سے بات ہوئی، اس نے کہا 12,000 روپے، دوسرے ٹھیکیدار سے بات ہوئی 14,000 روپے، تیسرے سے بات ہوئی اس نے کہا 8,000 لیکن 8 دن میں نکالوں گا۔ میں زہر کے بعد یہاں بیٹھ گیا درخت کے نیچے پلنگ پہ، اور طالب علموں کو بلایا، میں نے کہا یہ مٹی یہاں سے اس میدان میں پھینک دو، عصر کی اذان سے پہلے ساری مٹی ختم ہو گئی، سمجھ نہ کیا، اور اگر آواز دے کہ شاہ بکانا وہی رجیب تکڑا دے رہا پھر تو پوچھو نہیں۔ زنانہ گڑی دی زنانہ پکی اگر تبہ وطو ہوئی نچہ آواز ور تو یہ وطو بائی دلا وطو سروال خپل اچت کے لرے اگوڑ دلو کمی سی اچت کو پکڑی دوشو انٹول خلا بتاکتے رہا دائی بھی آئیتا وطو پلاران دی وہ چلو گا نشاہ باشور کے ساتھ۔ عصر کی نماز کے بعد ہم نے ان کو چائے پلائی اور ایک ایک دو دو تین تین بسکٹ دیے اور 100-100 روپے ہاتھ میں دیے، وہ خوش
مغرب کے بعد دیکھے سب بیٹھے ہوئے کتابیں پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. وہ ایک جگہ مل بن رہا تھا تو کھدائی ہو رہی تھی, وہ بہت بڑا چٹان تھا, وہ مزدوروں کے اوپر گر گیا, مزدور زخمی ہو گئے, مرک ہوئی نہیں. تو کسی نے کہا اسپتال میں بھیجو, کسی نے کہا یہ کر لو. ایک آدمی نے کہا کہ ٹھنڈ کا موسم ہے, غریب لوگ ہیں, تین تین دن کی دیہاڑی دے دو اور حلوہ گرم کھلاؤ. تو ایک مزدور جو بہت زخمی تھا اس نے کہا حلوے کی دکان معلوم ہے؟ اس کا خون بہ رہا. کہا حلوے کی دکان کا پتہ ہے کہاں ہے؟ کہ وہ اسٹیشن کے راستے میں فلان جگہ دکان ہے, اس کے پاس بالکل گرم گرم حلوہ ہوگا. لوگ دوڑے. دوسرے نے آواز دی کہ ہم زیادہ ہیں, چنگیری پوری لا. چنگیری لے آئے, حلوہ منہ میں دے دیا, سب مزدور اٹھ گئے. تین تین دن کی دیہاڑی لے کے گھر گئے, نہ کوئی اسپتال گیا نہ پٹی ہوئی, سب سلامت. چوتھے دن پر مزدوری شروع ہو گئی. کام لینا کوئی آسان کام نہیں. دنیا کے اندر مخلص ترین طبقہ اور ایماندار طبقہ وہ طالب علموں کا ہے, یاد رکھنا. یہ ورثہ ہے سچ مچ صالحین کے. اور ان سے کام جتنا محبت سے لیا جا سکتا ہے زور سے نہیں لیا جا سکتا, کیونکہ یہ کسی کے محکوم و غلام نہیں. آسان طریقہ تھا جب وہ یہاں کے کام میں لگ گئے, میں بھی لگ گیا سر, میں بھی لگ گیا. مجھے کہتے ہیں جی آپ تو نہ کریں. میں نے کہا نہیں, آپ تھک جائیں گے, ہم نہیں تھکتے. تو میں بیٹھ گیا. اب دس زور لگایا کہ وہی مولانا صاحب بھی ساتھ کھدائی کر رہا ہے. یہ طریقہ ہے حدیث شریف میں, جب اپنے ماتختوں سے کام لے آپ بھی ساتھ لگ جائیں. ایک تو ظلم میں شمار نہیں ہوگا, دوسرا ان کا دل, ان کی دلبستگی ہوگی, بھائی ہمارے استاذ بھی کر رہا ہے. پورا ادارہ جو بنا ہے یہ ایک کام طالب علموں سے لیا گیا ہے الحمدللہ. شام کو جب ہمارے ساتھی آئے حیران لگے کہ جی کون سا ٹھیکے دار آئے, میں نے کہا اس ٹھیکے دار کا نام ہے محمد ظہر علی خان. اور اس کے پاس جو فورس ہے وہ آسمان و زمین میں کہیں نظر نہیں آئے گی الحمدللہ. فلما قضینا علیہ الموت, جب ہم نے فیصلہ کیا حضرت کے بارے میں موت کا. موت کیسی زبردست چیز ہے. بیت المقدس بن رہا ہے, سب کام ہو رہا ہے, حکم آ گیا کہ سلیمان آپ کا وقت پورا ہے. انبیاء علیہ السلام میں اقل الاعمار سلیمان ابن داؤد 50 سال, امام مسلم کی عمر, سلیمان علیہ السلام کی عمر, مفتی احمد الرحمان کی عمر, یہ ایک ہے. یا اللہ, امام مسلم 50 سال, مولانا عبدالحی لکھنوی تو 39 سال کے, مولانا محمد قاسم صاحب تقریباً 37 سال کے. اقل عمرن و اعظم اجرن, عمر تھوڑی لیکن کام خوب ہے. تو جنات نے چبوترا ڈالا, اور سلیمان علیہ السلام جب کام کے لیے کرسی پر بیٹھتے تھے نا تو ایسا لاٹھی آگے رکھے جیسے بہترین منتظم جب کسی کام کے لیے بیٹھتا ہے کرسی پہ, تو اس طریقے سے سب کو دیکھتے تھے کون کس طرح کام کر رہا ہے. اس طرح تو لاٹھی آگے تھمائی ہے زمین پہ اور حضرت نے اس پر توڑی رکھی ہے, اور اس حال میں روح قبض ہو گئی. ہائے خدا ہے, کیسے سلیمان ساری دنیا کے جن و دیو اس کے ایک انگلی کے تابے. لیکن موت ایسا سانحہ ہے کہ اس میں کسی کے ساتھ تخفیف نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا, حضرت نے کہا بھی کہ خدایا ایک سال کا کام باقی ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہترین کام ہوگا لیکن آپ آ جائیں. دنیا کی نعمتوں پر کوئی کیا فخر و ناز کرے گا, جب ایسے ایسے بڑے ملوک و سلاطین, انبیاء و مرسلین اور متقین و معصومین, ان کی ایک نہیں سنی گئی. تو جنات نے یہ دیکھا کہ آج تو جا ہی نہیں رہے, کوئی کام زیادہ لینا چاہتے ہیں, تو دوڑے جنات. دوسرا شفٹ آیا, انہوں نے کہا جب ان کی نگرانی کی تو ہماری کیسے نہیں کریں گے. تیسرا شفٹ آیا, انہوں نے کہا بس آج تو جا ہی نہیں رہے.
اور پہلے والے شفٹ نے سمجھا کہ دوسرے شفٹ میں حضرت نے آرام کیا ہوگا، دوسرے شفٹ نے یہ سمجھا کہ ایک سال گزر گیا. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے گھر والوں کو تشویش نہیں تھی، سلیمان صرف گھر کا آدمی تھا کیا؟ سلیمان کا ذکر نہیں سنا کہ وہ تو سارے جہان کا پیغمبر تھا، سارے جہان کا بادشاہ تھا. گھر والوں نے کہا کہ اور کھانا کھا دو، اس کی کم جگہ ہے. جب جو شخص صبح دمشق سے چلتا ہو دوپہر استخر میں اور رات کابل میں اور اگلے دن صبح پھر بیت المقدس میں اور کعبہ میں آ جا رہا ہو، اس کے کھانے کا کیا وقت ہوتا ہے؟ اور تکوین تھی، حکمت تکوینی کار فرما تھی، کسی کو خیال تک نہیں ہے. ایک سال گزر گیا اور جنات نے گرد و غبار اڑا دیا، نہ طالبان کی منڈی ہوئی، یو خواب الخواب بالٹی اور کو دالی گلئی اور بوری سے سلیمان ناچتے ہو. حضرت نے باقاعدہ لاٹھی پر اس طریقے سہارا کیا ہے. اوہو، وہ ایک طالب علم نے مجھے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک سال بھی نہیں بڑھایا تو سلیمان کو کہنے چاہیے کہ مجھے اس طرح نہیں مرنا ہے، میں لیٹتا ہوں، تو پھر دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کام لے رہے ہیں. تو میں نے کہا سلیمان یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک دن بڑھا دو، یہ کہاں کہہ سکتے ہیں؟ خداوند تعالیٰ کی عظمت و الوہیت جیسے نبی جانتے ہیں کوئی نہیں جانتا. ایک سال جب گزر گیا تو لاٹھی کے نیچے دیمک پیدا ہو گیا. اس نے جو لاٹھی کو کاٹا اور لاٹھی تھوڑی سی سر کی تو سلیمان علیہ السلام منہ کے بل کرسی سے نیچے آ گئے. تو جنات نے کدال و گنجری پھینکی اور انہوں نے کہا لو بھائی سلیمان کم کم مرا ہے، بھاگو، خام خام دوڑ رہے، بھاگنے شروع کر دیا ادھر ادھر. وہ جو بھاگے آج تک کسی کے قابو میں نہیں آئے، منتشر ہے پوری دنیا کے اندر. اللہ تعالیٰ نے اس سے کئی حکمتیں بیان فرمائی. ایک تو سلیمان کی سلطنت اور اختیارات زبردست تھے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب اختیار کہاں. دوسرا یہ کہ دنیا کی اقوام مرنے کے بعد ان کو متصرف سمجھتی ہے، تو فرمایا سلیمان تو لاٹھی کو نہیں بچا سکے، اپنے جسم کو نہیں کنٹرول کر سکے، سیدھے زمین پہ گئے. تو انبیاء بھی مالک و مختار نہیں ہے. جنات جو دعوے کرتے ہیں فرمایا وہ کہاں غیب دان تھے، خود ان کا بیان آ رہا ہے. انہوں نے کہا اگر ہم علم غیب جانتے تو ہمیں کیا ضرورت تھی اتنی دیر تک مشقتیں اٹھانے کی، ہمیں تو غیب کا پتہ ہی نہیں کہ یہ ایک سال پہلے فوت ہوئے. بعض حضرات نے اس آیت کو حیات النبی کے خلاف پیش کیا ہے. تو اصل میں اس مسئلے میں افراد تفرید سے کام لیا جا رہا ہے مسلسل. جو لوگ حیات الانبیاء کے قائل ہیں وہ بالکل حصی قائل ہو گئے، حالانکہ حصن حیات نہیں ہے، وجدانن اور روحن حیات ہے. مثلا حدیث صحیح میں ہے کہ فنبی اللہ حی یرزق، تو اگر قبر کھولی جائے تو کیا حضرت وہاں کھانا کھا رہے ہیں؟ نہیں، حضرت تو آرام فرما رہے ہوں گے، اسی شان میں حضرت زندہ. اس لیے اللہ تعالی نے مرنے کے بعد زندگی کو نیند کے ساتھ تشبیہ دی ہے. تو جیسے نیند میں کیفیات ہوتی ہے قدر ضعیف، قبر کے اندر حیاتی کیفیات ہوتی ہے اس سے تکڑی. یہ تصور کہ وہ حسن حیات ہے اور آ جا رہے ہیں، یہ تو تقی الدین سبکی اور احمد رضا خان کے علاوہ دنیا کے کسی کلمگو کا عقیدہ نہیں، اور اگر ہے تو غلط ہے. فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے فیصلہ کیا حضرت کی موت کا، ما دلہم علی موتہ، نئی خبر دی ان جنوں کو اس کی موت کے بارے میں، الا دابۃ الارض، مگر زمین کے کیڑے نے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ دیمک تھا. تاکل من ساتا، کھا رہی تھی اس کی لاٹھی کو. فلما خر تبینت، فلما خر جب حضرت گر گئے تبینت الجنو، پتہ چلا جنوں کو، اللہ کانوا یعلمون الغیبا، آئے کاش کہ یہ غیب جانتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، نہ ٹھہرتے عذاب تکلیف والے میں، کیا اتنا دیر تک ہم کیوں مشقت میں رہے. تو جن لا یعلمون الغیب، انبیاء لا یعلمون الغیب، اولیاء لا یعلمون الغیب. چنانچہ اسی مناسبت سے قوم سبا کا ایک واقعہ ہے. سبا یمن کے اندر ایک آبادی گزری ہے. اصل میں سمود اور عاد سے چھٹی پشت میں ایک شخص آیا ہے، اس کا نام ہے یا رب، یا عین رابع یا رب. اس کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا اوس اور دوسرے کا نام تھا سبا. سبا بہت مالدار ہو گیا. وہ اتنا مالدار ہوا کہ اس نے تمام لوگوں کو اعلی قسم کے مکانات بنا کے دے دیے. اس کا جو بھائی تھا اوس اور اس سبا کا ایک بیٹا ہے خزرج، یہ خزرج اور اوس، چچا اور بھتیجا، یہ دونوں اللہ کے مطیع و فرمان بردار تھے. لیکن سبا سرکش ہو گیا تھا، زیادہ دولت اور پیسے دے کے گمراہ ہو گیا تھا سبا. اللہ تعالی نے ان کو باغات دیے تھے، شہر دیے تھے، زبردست آبادی دی تھی، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی. تو انہوں نے پانی کے جو ڈیم بنائے تھے اس میں چوہے پیدا ہو گئے، اور انہوں نے نیچے سے ایسا تراشا کہ ریلا جب پانی کا بہہ گیا تو سارا ملک ڈوب گیا اور سارے باغات اکڑ گئے، اور اس کی جگہ جاولا، جھاڑی، کانٹے دار پودے، بدبودار پھل، یہ پیدا ہو گئے جیسے سیلاب میں ہوتا ہے. اللہ اس جگہ ان ناشکروں کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ حضرت داؤد و سلیمان تو شکر گزار بندے تھے، عبد شکور تھے، تو اب عبد کفور کون تھے؟ لقد کان لسبعین فی مسکنہم آیا، یقیناً تھا قوم سبا کے لیے ان کے رہائش گاہوں میں بڑی نشانی، جنتان دونوں طرف باغات، ان یمین و شمال دائیں بائیں، راستے میں خضرو درخت پھلدار تھے. کلو من رزق ربکم، کھاؤ اپنے رب کی روزی، واشکروا لہ اس کا شکر کرو، بلدتن طیبتن یہ شہر پاکیزہ ہیں، و رب الغفور اور رب مہربان. کراچی بلدیہ کے اوپر لکھا ہے بلدتن طیبتن و رب الغفور، اور اندر تمام چرسی اور افیونی اور ایرونچی بیٹھے ہوئے. فارزون انہوں نے منہ موڑا، فارسلنا علیہم سیل العرمی، بہا دیا ہم نے ان کے اوپر سیلاب ارم کا، ارم جگہ تھی وہاں سے ڈیم بنا تھا. وبدلناہم بجنتیہم، بدل دی ہم نے ان کے دونوں باغات، جنتین ایسے باغات دے کر، ذوات اکل خمت، ذواتے جو تھے بدبودار کھانے والے، اصل اور جاولا، جاولا عمر تو پختوں کے غز والی، وشئ من سدر قلیل، اور کچھ بیری تھوڑی سی، کچھ بیری تھوڑی سی. ایک تو بیری کے باغات درخت ہے، بڑا بڑا بیر آتا ہے، وہ تو نعمت ہے، ایک وہ چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں اور اس میں چھوٹی چھوٹی بیریاں آتی ہیں. ایک بیری کے لیے ہاتھ لگاؤ تو دس کانٹے آپ کو کاٹ دیں گے. آگے تمنگ تو پختوں کے کرکڑے والی، مور کرکڑی ڈیری سری دی پمل خوری وری پرتی دی او دا اشکان پی دیری دی او مور تو کور تز گیڈ سر او موزان ترکڑے ٹولو. ضروری ہے کہ استاذ میں ہر زبان کا ادب ہو، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ صدر دیکھو سدرت المنتہا بھی ہے بیری کا درخت, اور حدیث میں خبردار کہ تم نے بیری کا درخت کاٹا, یہ عجیب شان کا ہے, اس کا سایہ بھی خوب ہے پھل بھی مزیدار ہے, وہ بڑے درخت ہیں. بڑے درخت اور چھوٹے میں فرق ہے, چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں وہ خالص کیکر کی طرح کانٹے ہوتے ہیں, وہ ایک تکلیف ہے. آپ نے غور کیا کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ قبرستان میں, قبرستان میں جھاڑیاں پیدا ہوتی ہیں, بڑا درخت کم ہوتا ہے, ہوتے ہیں لیکن کم. ذالک جزیناہم بما کفروا, یہ ہم نے ان کو سزا دی ان کی ناشکری کی, وعل نجازی الا الکفور, اور ہم سزا نہیں دیتے مگر ناشکروں کو. وجعلنا بینہم وبین القرى التی, اور بنایا تھا ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان, التی بارکنا فیہا, وہ کہ ہم نے برکتیں ڈالی ان میں, قرآن ظاہرہ, بستیاں راستے میں آباد, وقدرنا فیہا السیر, اور ہم نے مقرر کیا اس میں چلنا. ان کے اور دوسرے شہر کے درمیان راستے میں جگہ جگہ آبادی ہو گئی, جب راستے میں جگہ جگہ آبادی ہو تو سفر آسان ہے, ورنہ کراچی سے اگر گاڑی روانہ ہو جائے حیدرآباد تک کوئی نہ ہو, پنچر ہو کے کہاں جائیں, پیاس لگے تو کدھر سے پیئے, چائے پیئے تو ووٹل کہاں, وٹلان نشتا. سیرو فیہا, چلو اس میں لیالیا, رات کو بھی, و ایامن دن کو بھی, آمینی, ہر طرح امن سے ہو کر, رات اور دن ریل گاڑیاں بھی چل رہی ہے, کوچے بھی چل رہی ہے, سائیکلیں اور موٹر سائیکلیں بھی چل رہی ہے, رکشے بےمان بھی چل رہا ہے, وہ بھی ٹرین ٹرین ٹان 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 کر کے نظر آ جاتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ایک عجیب نعمت تھی, قدیم زمانے میں تکلیف یہ تھی سفر میں کہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک درمیان میں انسان بنی آدم کی بو نہیں ہوتی, اوہو, تو لوگ انتظار کرتے تھے کہ جب 40-50 جمع ہو گئے تو پھر قافلہ روانہ ہو گئے, ایک دو نہیں جا سکتے تھے. وہ قتیبۃ بن سعید بخاری کا استاد شیخ بغلان, اس نے نہیں لکھا ہے, اپنے حالات میں ان کا لکھا ہے کہ وہ 8-10 ساتھیوں سمیت علم کے سفر کے لیے جا رہے تھے, تو راستے میں ان کا ساتھی پیاس سے گر گیا, تو کام نے تھوڑی دیر اس کے لیے سفر کیا, لیکن پھر ہم سمجھ گئے کہ یہ مر رہا ہے, تو ہم چل پڑے. جب کچھ آگے گئے تو ایک قافلہ دیکھا تو ہم نے شور مچایا, رونا شروع کر دیا کہ ہمارا ساتھی پیاس سے مر گیا, تو قافلے والوں نے پانی دے دیا, تو ہم واپس آئے, اس کے منہ میں ایک ایک قطرہ پانی ڈال رہے تھے, ایک ایک قطرہ, تو تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی, اٹھ گئے, اب پھر ہمارے ساتھ پڑھنے کے لیے روانہ ہو. اور قتیبۃ بن سعید نے کہا ہے کہ میری والدہ نے 100 کلچے پکائے تھے, کلچے پھگی روٹائی, وہ میٹھے کوک جو ہوتے ہیں نان, تو کہا کہ بس سبق پڑھنے کے بعد جب بھوک لگتی تھی تو ایک کلچہ پانی میں ڈال لیتے تھے, 2-3 گھنٹے میں وہ نرم ہو جاتا, اسے کھا لیتے تھے. 100 سبق پڑھنے کے بعد واپس گھر گیا تو ماں نے مجھے 100 کلچے اور دے دی, 100 اس لیے کہ زیادہ اٹھا نہیں سکتا تھا. اس قدر مشکلات کے ساتھ اکابر امت نے سبق پڑھا, علوم حاصل کیے. تو سبا کی آبادی ایسی زبردست تھی, دو طرفہ باغات اور سڑک پر, شہر عام پر قریہ اور بستیاں آباد. کہتے ہیں کہ ایک جگہ سے جب آواز لگ جاتی تھی دوسری جگہ پہنچتی تھی, وہ آواز لگا کے اگلے کو پہنچاتے, اگلے کو, ایک اور کو, اس طرح پورے راستے میں آواز نشر ہوتی تھی. تو سفر بہت آسان تھا. فقالوا, ان لوگوں نے کہا, ربنا باعد بین اسفارنا, اے پروردگار دوری ڈالی ہمارے سفر میں, ہم نہیں چاہتے کہ اتنے آرام سے ہو, ذرا مشقت کا, ایسے الٹے پیدا ہوئے تھے. وظلموا انفسهم اپنے ساتھ ظلم کیا فجعلناهم احادیثا پس کر دیا ہم نے ان کو افسانے ومزقناهم كل ممزق اور ریزہ ریزہ کر دیا ہم نے ان کو. امام شابی نے کہا ہے کہ بنو غسان انہی میں سے تھے جو شام باغے تھے اور انصار وہ اوس اور خزرج. جب انہوں نے یہ باتیں سنی کہ سبا کے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری آبادی میں دوری ہونا چاہیے, یہ جگہ جگہ عیش و عشرت ٹھیک نہیں ہے, تو انہوں نے کہا یہ شہر تباہ ہو گیا, اللہ کی نعمت کی ناشکری ہوئی, تو اوس اور خزرج دونوں مدینہ منورہ چلے گئے. یہ اثر ہے نبی آخر زمان کے انتظار میں. بنو خزاعہ بھی وہی سے باغے ہیں, یہ مکہ میں آباد ہو گئے تھے, اور آزر قبیلہ بھی جو بامان میں آباد ہوا ہے یہ بھی وہی کا ہے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور بے شک اس میں نشانیاں ہر صبر و شکر والے کے لیے. ولقد صدق علیہم ابلیس الظن اور البتہ تحقیق چلایا ان پر ابلیس نے اپنا تیر. کیا ترجمہ کیا سبحان اللہ, وہی شیطان پہ خپل غش ہے اچھا لو کر دا شیطان غش ہے سدے چیتان نہ شکری دے نعمت کی. صبح سے شام تک بیٹھے ہوئے اور آپ کا خیال آ جائے کہ یار کیا غم میں مبتلا ہو گیا, درس نہ ہوتا تو اچھا تھا آرام سے لمبا لمبا سوتا. یہ شیطان تیر تیار کر چکا ہے. اور جب آپ کہیں کہ نیند پر اور آرام پر لعنت ہو, کاش کہ یہ دن آپ پانچ دن کے بعد یہ زمانہ پھر سالوں بعد آئے گا اور پتہ نہیں کس کو اللہ تعالیٰ یہ موقع عطا فرمائے کس کو نہیں. کسرا وقوف انیس کے انجام کاری چیز تو شکر خدا کن کے موفق شدی بخیر. شیطان نے تیر تیار کیا ہوا ہے, اور شیطان تیر دو طریقے سے چلاتا ہے, ایک شہوات سے اور دوسرا شبہات سے. شیطان کا جو تیر ہے اس کے نوک کے اوپر یا تو شہوت لگائی یا شہد کی در, اور یا اس کے اوپر شبہ چڑھایا ہے شبہ. بس دو طریقے ہیں, شہوت کا بے موقع آنا اور استعمال کرنا, اور شبہات کو دین کے خلاف مؤثر سمجھنا, یہ شیطان کے تیر. حدیث میں نہیں فرمایا کہ ان النظر سهم مسموم من سهام الشیطان, غلط نگاہ ڈالنا شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے. ولقد صدق علیہم ابلیس الظن اور چلا دیا ان کے اوپر ابلیس نے اپنا تیر. صدقہ کا معنی میں نے کیا نفذا, اور ظنہو کا معنی میں نے کیا سہمہو. اور آئے گا زمانہ کہ تجھے یاد رکھے گا, ورنہ آپ ترجمہ اس طرح کریں گے اور البتہ تحقیق سچا کر دکھایا ان پر شیطان نے اپنا گمان. کیا مطلب ہوا اس کا؟ یہ تو محاورہ ہے, آسان ترجمہ کرو. البتہ تحقیق چلایا ان پر ابلیس نے تیر اپنا. ابلیس کے پاس یقین و اطمینان تو نہیں ہے, جنون ہے, جنون و خیالات و شبہات ہیں. فتبعوه انہوں نے اس کا اتباع کیا, الا فریقا من المؤمنین مگر ایک گروہ مسلمانوں کا بچ گیا. وما کان له علیہم من سلطان نہ تھا شیطان کا ان پر کوئی غلبہ. الا لنعلم ہم دکھانا چاہتے ہیں من یؤمن بالآخرہ کون ایمان رکھتے ہیں آخرت پر. ممن اس میں سے ہو منہا فی شک جو اس بارے میں شک میں ہے. وربک علی کل شیء حفیظ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ. وہ جو مشرکین کو تین شبے ہوئے ہیں, ایک شبہ سورت یونس آیت نمبر 18 میں, ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ینفعهم ویقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. تو دوسرا شبہ سورت سبا آیت نمبر 22, وہ آیت شروع ہو رہی ہے. قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ آپ فرمائیے پکارو ان کو جن کو تم گھمنڈ کرتے ہو اللہ کے سوا. او بات سنو نا, مشرک جب شرک کرتا ہے تو اس کے کئی حصے ہیں. بڑے حصے تین ہیں. پہلا یہ کہ جس کو میں مشکل کشا سمجھتا ہوں وہ مالک ہے. بدعتی کہتے ہیں کہ بزرگان دین دنیا اور آخرت کے مالک ہیں. تو جواب لا یملکونا, نہیں ہے مالک. قرآن کو دیکھو ذرا, لوگوں کو دیکھتے ہو. لا یملکونا, مالک نہیں ہے. مثقال ذرۃ, اور ذرہ برابر اتنا بھی, اتنا ایک مکی مکی کے پر, اس کی ٹانگ کا بھی اختیار نہیں کسی بابے کو. فی السماوات, نہ آسمان میں, ولا فی الارض, نہ زمین میں. لا یملکونا, بالکل مالک نہیں ہے. پہلا اعتراض رد. دوسرا شبہ وہ یہ کرتا ہے کہ مالک نہیں ہے لیکن ان کا حصہ ہے. کیا ہے؟ پختوں کے وطوئی دبرا کے خاوند ہے. وہی ولیان دبرا کے خاوندان بھی کہنا خدا و تڈیروں میں ابرا خور کری, وہ کمزے ابرا خور کری دار ترس میں دار اس سے سب رکھا ہے. سلیمان تو ابرا خان اور بولا کورسائی نے کہا تھا پروت دروغ ویزان دا ادا دروغ جن ملیان دا قرآن و سنت نے بھی خبر آ تو جن پا نحو منطق کے ضائع. در صرف صرف کر دی عمری عزیز یارا, در نحو محو کر دی نشناختی خدا را. یہ وہ صرفی و نحوی, صرف اور نحو سے کیا مطلب ہے بھائی آپ کا؟ چاہتے کیا؟ دو جملے عربی کے نہیں بول سکتے, ایک سطر لکھ نہیں سکتا. ایک سطر عرب برتوی مسم کا نہیں ہوا. میں ایسے چلنے بھی آیات رہتا ماں آیات نہ ہوئی نوم تپوس نہ کہیں گویا پدی نے پوئے دو. میں سے بھی گڑی پہ کندیا میں شر لکھی, میں تو کندیا جوڑا کندھا کے لاڑا کندیا شر لکھی نہ غور تو یہ مس مکا نہیں. میں ایسے چل رہے ہما سر آیا تھی نا ہما تو نہیں دیا گیا وہ آیات نے پدیم نے پوئی گئی دا آیات تو کہ ربی دا زین دا منطقیا نے نہ ہویا نہیں رہے معاشی میں رب طرح مخ کے گئے پھر چیزوں میں کہتا ہوں. اللہ اکبر. یاد رکھو اور غیرت پیدا کرو. پرائمری ٹیچر, مڈل کا ماسٹر, کالج کا ایک لیکچرار اور پرنسپل, ایک پاجامہ ادھر ہوتا ہے ایک ادھر ہوتا ہے. وہ باتیں کرتے کرتے دیکھو انگریزی بولتا ہے نہیں, آپ اس کو چپ کرا رہے ہیں. اور جب اس کو آپ موقع دیں گے وہ ٹیچنگ اور لیکچر انگریزی میں کریں گے. اب ابولا کے غیرت نشتا سیدھے عربی ہوئے دا خدا مر خبر کہ غیرت رتئی پکے نہ دئی بدا سے عربی ویلا لگا مفتی محمود و مولانا بنوری چی. الحمد للہ. یہ بھی سبق کا حصہ ہے. ہمارا دین عربی, ہمارا نبی عربی, ہمارا قرآن عربی, ہماری جنت کی بولی عربی, ہمیں عربی سے بہت مضبوط رشتے. اور اب طالب علموں میں الحمدللہ بیداری ہے. اکثر یہ افغانی فارسی جو مجھے آج کل خط لکھتے ہیں تو عربی میں لکھتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ عربی ان کے رگ اور خون میں ملی ہوئی ہے الحمدللہ. نہ زاڑ کنگاڑیان ملیان پیس نہ پڑے گا اس ٹکٹ والے. آپ ایک اور کی علی ملا ناخلا نہ امام صبح لینا اس کا ربی السلام جاگا مخان رو گڑ دو جڑو مری سی لگو تو ضرور ان کا زیادہ کا مقصد تو با. خبر یہ بلا تھا نہ چاہتا مجنے منہ ہو رہا کہنا الت بے ربی ویلی لا و نام تم کی ملگر شیطان سرو اور تیری الکا جمع ربی سنگ ہے وی جی تاسو پہ کیسے کمے ہونے نہ کرے پیخور عمدہ کا عربی نو تاسو پہ کیسے کمے ہو تو پیخور عمدہ کا عربی نہ سرا نہیں کونے گڑ وڈی ٹھولا. میں کہتا ہوں وہ غیرت کہاں گئی جو ہمیں اکابر سے وراثت میں ملی. میں لاہور گیا جامعہ اشرفیہ ملنے کے لیے, اہل حق کا مدرسہ ہے, تو وہاں ایک مولوی کے پاس کلاس تھی عربی کی چائنا سے آئی. تو اس نے ہنسی مذاق کے طور پر کہا کہ شیخ آئے ہیں جب بدے کا پگڑی لاٹھی. تو شیخ دس منٹ کلام کرے گا عربی میں, میں نے ایک گھنٹہ تقریر کی. جب تقریر ختم ہو گئی طالب علم کھڑے ہو گئے، انہوں نے کام کراچی جانا چاہتے میں چھپیا نکلے. کہنے لگے بس یہ ایک گھنٹہ عربی خالی کافی. آج چاما تویلی اگر رنگ تک جڑو نہ شرم نہ آگا واقع بھی زدے دے پرویلی تیرے تو وردی نہ میں خالے بچوں نم بل تلے پیخوار ربی اٹھے دو. مکہ مکرمہ میں ایک عرب کے ہاں ہم مہمان ہوئے. عرب نے مجھ سے کہا سنا ہے آپ بخاری پڑھاتے ہیں. میں نے کہا بخاری نہیں ترمیزی بھی ہو، پوری شان سے پڑھاتا ہوں، جیسے چاہیے ایسے پڑھاتا ہوں الحمدللہ. میں نے کہا ذرا پہلے ہی مرحلے میں اس کو لٹا لوں. تو کہنے لگے میں پوچھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا اعلی راس والے. وہ کچھ پوچھتا گیا، میں نے اسے کہا کہ شیخ بے ادبی معاف ہو، پوچھنے کا سلیقہ سیکھ لے پہلے. پوچھنے کا طریقہ یہ کہ آپ یہ پتہ کریں کہ انما الاعمال بالنیات میں کتنے رجال ہیں، اور انما الاعمال کی حدیث بخاری میں کتنے مقامات پر ہے اور مسلم و ترمذی میں کہاں ہے، موطا میں نہیں ہے، تو کیا وجہ ہے؟ یا تو یہ طریقہ ہے، یا یہ پوچھے کہ فتح الباری نے انما الاعمال بالنیات پر کتنا کلام کیا ہے، عمدہ میں کتنا، ارشاد میں کتنا، کرمانی میں کتنا، ابن بطال میں کتنا، ابن المنیر میں کتنا. میں نے کہا دو طریقے سے سوال ہوگا، یا سند کے اعتبار سے ہوگا یا فقہ تفقہ کے اعتبار سے ہوگا. اور یا لطائف بخاری پتہ کرے کہ پہلی حدیث ادھوری لائے، حرم کیا ہے، کیوں کیا ہے. شیخ کے پسینے چھوٹ گئے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ عجیب مہمان آیا ہے. وہ تو زمانے کا کڑکا شیخ تھا، دکتور تھا بہت بڑا. میں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں صحابہ کو سوال کا طریقہ سکھایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدوا لکم تسؤکم. میں کہ قرآن تہرا کے تم کے برابر ہے، لیکن قرآن کی ہم ماہر ہی شکر ہے. شیخ نے دو چار سوالات کیے، میں نے کہا چلو مہم مسائل پوچھے، مثلا مسئلہ تو صفات بخاری میں کتنے مقامات پر ہیں، اور مسئلہ صفات میں امام بخاری کا میلان ماتوریدیہ کی طرف ہے یا شاعرہ کی طرف، یعنی امام بخاری علی نہج المحدثین ہے یا علی نہج المتکلمین. میں نے کہا مئہ فی مئہ وہ علی نہج المتکلمین، قطعی طور پر محدثین کے مزاج میں نہیں. اور میں نے آٹھ دس ابواب کتاب الاحکام سے اخیر سے سنا ہے. میں نے کہا یہ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں بخاری، جو ابو الحسن ماتوریدی کہہ رہے ہیں وہی باب بخاری نے قائم کیا، یہاں تک کہ صفت تکوین ثابت کر رہا ہے. یہ تو نجدیوں کے مزاج کے ایمان کے خلاف، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. شیخ کہتے ہیں کہ آپس میں کہ عالم تو بہت بڑا، اور پتہ چلتا ہے کہ بخاری اور سب کتابیں بالکل یاد کی ہوئی. میں نے کہا یہ تو ہمارا میدان ہے لڑنا جھگڑنا، یہ تو تم نے خواہ مخواہ اپنے گلے میں گنچی ڈالی. میں نے کہا آپ اس کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ تختی کہاں کہاں واقع ہے، اگر یہ کچھ زیادہ بات کرے تو کہنے والا. جب اٹھنے لگا شیخ نے ایک جبہ 5000 ریال کا، اسی وقت 5000 جیب سے نکال کے کسی کو دیے کہ فوراً جاؤ فلاں جربو سے ایک عالیشان جبہ لاؤ شیخ کے لیے. اور ان کے پاس ہمس کا چپا ہوا فتح الباری 22 جلدوں میں دنیا میں واحد نسخہ ہے. وہ اٹھا کے گاڑی میں رکھی اور مجھے کہا تکریماً و تبجیلاً لعلم کا ولی اطلاع کا فی العلوم الاسلامیہ. اس مجلس میں ایک عرب مجھے کہتا ہے کہ آپ کو عربی تو آتی ہے، عرب میں رہیں. میں نے کہا نہیں، عرب میں رہنے کی ادنا خواہش نہیں، ہر سال اللہ ایک دو بار آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. کہنے لگے امام ابو حنیفہ نے کہا ہے نا کہ مجاورت بالبلدین مکروہ ہے. میں نے کہا کہاں ہے، اور 100% صحیح کہا ہے، اور اسی پر ہم عمل کرتے ہیں. کہنے لگے اس میں کیا نقصان ہے؟ میں نے کہا یہ آپ داڑھی منڈاتے ہیں، اتنے بڑے دکتور ہیں، یہ حرام ناجائز ہیں. کہنے لگا ہاں ہے. تو میں نے کہا اس حرام کے مرتکب آپ حرم کے دیوار کے ساتھ ہو رہا ہے. ہم پاکستان میں درجہ دادی اور اولا میں بال لینے والے کو نہیں چھوڑتے کہ نکلو یہاں سے، داڑھی کیسے کاٹتے ہیں. میں نے کہا ابو حنیفہ نے اس لیے کہا کہ جب لوگ یہاں آئیں گے تو مقصد کمانا ہو جائے گا، حرمین شریفین کی عظمت ختم ہو جائے گی. تو میں نے کہا ہم دور بیٹھ کر کے الفت و محبت کے پرستار ہیں اور تم قریب بیٹھ کر کے اجنبی ہو چکے ہو. میں نے کہا ہم روز طواف کرتے ہیں ہر نماز سے آگے پیچھے، آپ نے پورے سال میں کوئی طواف کیا؟ کہنے لگا نہیں. تو میں نے کہا امام ابو حنیفہ یہی تو کہہ رہے تھے کہ یہاں آ جاؤ گے تو کھانے پینے میں لگ جاؤ گے، شیوخ دکتور بن جاؤ گے. لوگ ہنس رہے ہیں آپس میں، کہہ رہے ہیں شیخ تو ابو حنیفہ کا نمائندہ ہے، اور اگر یہ دو دن اور رہا تو سب لوگ حنفی ہو جائیں گے. میں نے کہا واللہ العظیم تم من سمامت قلوبکم احناف ہو پکے. تو اکثر نے کہا کہ چھوڑو یہ بات، کئی میں غیر شافی ہے ہی نہیں، ہم بھی ہمارے باپ دادے حنفی تھے، حکومت اس طرح ہے تو اس کو خوش کرنے کے لیے ہم بدل گئے. الحمدللہ. مجھے کہتے ہیں پھر بھی جب آپ عربی بولتے ہیں تو پتہ تو چلتا ہے کہ آپ عرب نہیں ہیں. میں نے کہا کیا مطلب ہے اس کا؟ چپ ہو گیا. میں نے کہا میں بتاؤں آپ کو، ناراض نہ ہونا. میں نے کہا 255 میں جاہز مرا، 255 بخاری 56 میں، وہ 255 میں جاہز، کتاب البیان و تبیر بخلا کا مصنف، وہ الحیوان پانچویں جلد صفحہ 436 پر لکھتے ہیں. میں مکہ گیا، لوگ خوش ہیں، عبادت گزار ہے، ولیکنہم لا یحسنون العربیہ، عربی نہیں بول سکتے. میں نے کہا 255 میں تمہارے باپ دادوں کو عربی نہیں آتی تھی اور اب 1420 میں آ گئی ہے، خیر تو ہے یار؟ خالی پیرامات اس لیے اگیدہ سے سکول یار جا سے مصیبت جوڑ سے. میں نے کہا میں تو پہلے سے آپ کو جانتا ہوں کہ آپ کو عربی نہیں آتی. آپ کہتے ہیں قل ہو اللہ احد تو کیسے پڑھیں گے؟ غل، وہ نا قرآن کی یہ غل لوستا غریبوں کے تلفظ کا. میں نے کہا مجال ہے تبدیل حرف مکان حرف، ذلت القاری بزازیہ میں لکھا ہے کفر ہے. یہ الفاظ کیوں بدل گیا آپ کے؟ الفاظ بدل گئے، چہرہ بدل گیا، مذہب بدل گیا، اعمال بدل گئے، رہ کیا گیا آپ میں؟ ابھی تک اپنے آپ کو عرب سمجھتے ہیں. اور میں نے کہا وہ ابو جہل کیا وہ پشتو بولتا تھا کیا؟ وہ افصح و ابلغ عرب نہیں تھے، لیکن تھا بڑا بےمان. لیکن ماننا پڑے گا کہ عرب قدردان قوم ہے. وہ جن سے ہماری گپ شپ ہو گئی وہ ہمارے گرویدہ ہیں. جب میں جاتا ہوں جدہ ایئرپورٹ پر ان کی گاڑیاں کھڑی ہوگی کہ شیخ آ رہا ہے سیدھا پہلے گھر آئے گا. میں نے کہا نہ، پہلے حرم شریف آپ کے گھر کے لیے آئے ہوں. تو کہتے سامان یہ آ رہا. کہ میں نے کہا سامان ہوٹل میں رکھو، جب دم بخود ہو جاؤں، عمرہ کر لوں، طواف سے فارغ ہو جاؤں اور کپڑے پہن لوں، شان و شوکت میں آ جاؤں، پھر آپ کے گھر آؤں. اور اتنی کتابیں مجھے دیتے ہو کہ آپ یقین کر لیں کہ اس کا لانا ایک مسئلہ ہے. اب ان کو پتہ چل گیا کہ ان کتابوں پر تو ہزار اور ریال خرچ ہے، دونوں نے کہا یہ ہم خود کریں گے، شیخ پر کیوں بوجھ ڈالیں؟ تو آپ سے بھی یہ گزارش ہے، آپ کہیں بھی ہو باقاعدہ آپس میں باتیں عربی میں کریں، جو کتاب پڑھائیں 5-10 منٹ تو عربی بولیں، زبان رواں دوا ہو جائے گی. نہ بنگالی عربی ہوا، بنگالی استاد سے خط لکھ، ایک بنگالی استاد کو خط لکھ رہا تھا تو خیال آیا کہ ہم نے متنبی پڑھی ہے، عربی میں لکھنے چاہیے کیونکہ متنبی عربی میں ایک سارا عربی رشتہ. تو خط لکھ رہا تھا، استاذ کو لکھ رہے کتبنا الیکم ہاذہ العجالۃ، مختصر سا خط، بڑا تو لکھ نہیں سکتا تھا. تو آگے بندرگاہ کی عربی نہیں آ رہی تھی تو کہا من بندر بن جالا. کتبنا الیک ہاذہ العجالۃ من بندر بن جالا. حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ جب مصر تشریف لے گئے تھے جمال عبد الناصر کی درخواست پر، تو انہوں نے پہلے سے کوئی مقالے تیار کیے ہوں گے لکھ کے، یاداشت کے طور پر لکھتے ہیں لوگ. عین اس وقت جب مولانا غلام غوث کی تقریر کا اعلان ہوا تو علماء اظہر نے گزارش کی کہ ہم حیران ہیں کہ علماء کس طرح سیاست کرتے ہیں،
ہم یہاں بیان دیتے ہیں تو ہماری زبان مصری حکومت کاٹ دیتی، ہم مضمون لکھتے ہیں ہمارے ہاتھ کاٹ دیتے، اور تم لوگ پوری حکومت کو سر پہ اٹھائے ہوئے. تو غلام غوث نے جب خطبہ پڑھا تو اپنا موضوع اور مقالہ نیچے رکھ دیا. مولانا غلام غوث نے 3 گھنٹے عربی میں تقریر کی اور دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ واقعی عربی کا امام تھے. قدیم علماء مولانا غلام غوث غضب کے عربی دان تھے. اور حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس سفر میں علماء عرب اپنے علم کا لوہا منوایا کہ واقعی کوئی عجم عالم اس دید دلیری کا ہو سکتا ہے، اس جگر اور قلب کا ہو سکتا ہے. تو عربیت کے بغیر ہماری عزت ادھوری اور ہمارا کلام ناتمام ہے اور ہماری شان دھبے اور داغ والی ہے. چھوٹے طلباء یا بڑے، عربی میں کمال پیدا کرو. عربی کوچنگوں میں نہیں سیکھی جاتی نہ گرامروں میں، عربی غیرت سے سیکھی جاتی. تو پہلا اعتراض ان کا یہ تھا کہ یہ مالک ہے، فرمائے لا یملکون مثقال ذرہ، اختیار نہیں رکھتے ہیں ذرہ برابر، فی السماوات آسمانوں میں، ولا فی الارض زمین میں. دوسرا اعتراض، اللہ نے ان کو اس سے دیا، وما لهم فیہما من شرک، اور نہ ہے ان لوگوں کا زمین و آسمان میں کوئی حصہ. تو ان کا تیسرا اعتراض تھا کہ چلو مالک بھی نہیں ہے، حصہ دار بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے معین و مددگار تو ہے. فرمایا وما له منهم من ظهير، نہیں ہے اللہ کے لیے ان میں کوئی بھی مددگار. اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ ان کی مدد لے. تو چوتھا اعتراض کہ چلو سفارش تو کریں گے، چھڑائیں گے، اس کو شفاعت قہری کہتے ہیں، غلط سفارش. ولا تنفع الشفاعة عنده، ایسی سفارش نہیں چل سکے گی خدا کے سامنے. الا لمن اذن اللہ، مگر وہ جس کو اجازت دے اللہ. قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، بخاری میں ہے، آپ نے فرمایا میں اللہ کے حضور سجدہ کروں گا اور شفاعت کی اجازت مانگوں گا. تو کہا جائے گا یا محمد ارفع راسک قل تسمع واشفع تشفع. حضرت سر اٹھائے سجدے سے، جو آپ کہیں گے وہی ہوگا، جو آپ سفارش کریں گے قبول ہوگی. اس کو کہتے ہیں شفاعت رحمت، اللہ کے اذن و اجازت سے. حتی اذا فزع عن قلوبهم، یہاں تک کہ جب خوف ختم ہو جائے ان کے دلوں سے، قالوا کہیں گے ماذا قال ربکم، کیا فیصلہ کیا تمہارے رب نے. قالوا کہیں گے الحق، یعنی فیصلہ کیا، فیصلہ برحق، وہ العلی الکبیر، اور وہ اللہ بزرگ و برتر ہے. حتی اذا فزع، اس کا تعلق ما قبل سے 3 طرح ہے. پہلے تعلق تو یہ کہ انبیاء علیہ السلام بروز محشر کچھ دیر کے لیے غنودگی میں ہوں گے اللہ کی ہیبت و جلال کی وجہ سے، پھر ہوش میں آئیں گے. دوسرا جواب یہ کہ یہ ملائک کا بیان ہے. تیسری توجیہ یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالی کا حکم سبع سماوات پر نازل ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ملائک بے خود ہو جاتے ہیں، پھر ہوش میں آ کے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہاں اس وقت یہ احکام نازل ہوئے. جیسے بہترین کلام سن کر تھوڑی دیر کے لیے آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، پانی پانی ہو جاتے ہیں بالکل. یہ کیفیت بیان ہو رہی، یہاں تک کہ جب خطرہ جاتا رہتا ہے ان کے دلوں سے، قالوا ماذا قال ربکم، کیا اعلان کیا تیرے تمہارے رب نے. قال الحق وهو العلی الکبیر، قل من یرزقکم من السماء والارض، اور کیسے کسی اور کو شریک خدا سمجھتے ہو، کیسے اس کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو، آپ فرمائیے روزی دیتا ہے تم کو آسمان و زمین سے کون؟ قل اللہ، فرمائیے اللہ ہی. وَإِنَّا إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى، اور بے شک ہم اور تم یا تو ہدایت پر ہیں، فی ضلال مبین، یعنی انا لعلی هدن وإیاکم فی ضلال مبین. آؤ واو کے معنی میں، ہم اور تم یا تو ہدایت پر ہیں یا گمراہ ہے، یعنی ہم ہدایت پر ہیں اور تم گمراہ ہو. لیکن کلام لطیف ہے تاکہ مخاطب سن سکے، جیسے آپ کہیں کہ ہم دونوں میں سے جو اللہ کے سوا اللہ کی مخلوق سے مانتا ہے وہ گمراہ اور کافر ہے، تو خود بخود بلتی آ جائے گا. اس کو کہتے ہیں کلام لطیف، ایسا باریک اور حسین کلام کہ اگلا سن بھی سکے فائدہ بھی ہو جائے، اور ایسا کلام نہ کرے جو غلیظ و قبیح ہو کہ اگلا سن ہی نہ سکے تو فائدہ کیا ہے. اللہ نے اس لیے حضرت موسیٰ و ہارون کو کہا کہ قولا له قولا لینا، کلام میں لطافت پیدا کریں تاکہ وہ باتیں سن سکے. اللہ، واؤ او کے معنی میں، او واؤ کے معنی میں یہ مشہور ہے، اور اس میں وہ ابو الاسود دولی کے اشعار ہیں. ابو الاسود دولی علی رضی اللہ عنہ کو شکایت کی اور حضرت عمر کو کہ لوگ عربی غلط پڑھتے ہیں. فإن اللہ بریء من المشرکین ورسوله، کو ایک عربی نے پڑھا تھا ورسوله، ابو الاسود نے شکایت کی. فعلمه العربیہ، حضرت عمر نے پہلے، پھر علی نے ان کو کچھ قاعدے لکھوائے. یہ ابو الاسود دولی متہم ہے کہ یہ علی کا طرفدار ہے، اور متہم کس نے کیا؟ خوارج نے، جو علی کو برا کہتے تھے. تو ابو الاسود کے وہ مشہور اشعار، یقول الارازل من قشیر طوال الدہر ما تنسا علیا، بنو قشیر کے رذیل لوگ مجھے تانے دیتے ہیں کہ زمانہ گزر گیا اور تم علی کو نہیں چھوڑتے ہو، ابھی تک یاد رکھا ہے. یقول الارازل من قشیر طوال الدہر ما تنسا علیا، بنو عم النبی واقربوہ احب الناس کلہم الیا. حضرت کے چچزاد بھائی اور داماد اور محبوب ہے، اور مجھے بھی تمام لوگوں سے پسند ہے. فَإِن يَكُ حُبُّهُ رُشْدًا أُصِبُهُ وَلَمْ أَكُ مُخْطِئًا إِن كَانَ غَيًّا. اگر یہ محبت علی کے ساتھ ٹھیک ہے تو چلو کام ہو گیا، اور اگر ٹھیک نہ بھی ہے تو کون سا کفر ہے؟ علی سے محبت کوئی گناہ ہے کیا؟ فَإِيَّكُ حُبُّهُ، یعنی حُبِّ اِيَّاهُ، فَإِيَّكُ حُبُّهُ رُشْدًا أُصِبُهُ، اگر میری محبت علی سے درست ہے تو کام ہو گیا. وَلَمْ أَكُ مُخْطِئًا إِن كَانَ غَيًّا، اور اگر یہ زیادتی بھی ہو رہی ہے تو اتنی بری بات بھی تو نہیں. تو یہ ابو الاسود علی کا شاگرد ہے، اس کا شاگرد ہے یحیی بن یامر، یحیی بن یامر کا شاگرد ہے خلیل، خلیل ابن احمد، اور خلیل کا شاگرد ہے سیبوے. اور سیبوے اپنی کتاب الکتاب میں یہ اشعار لا رہا ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. یقول الارازل من قشیر طوال الدہر ما تنسا علیا، بنو عم النبی و اقربوہ احب الناس کلہم الیا، فإن یک حبہ رشدا اصبہ ولم اک مخطئا ان کان غیا. اس نے اس قصیدے میں واؤ او کے مواطن بتائے ہیں. قل لا تسالون عما اجرمنا، آپ فرمائیے تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو ہم نے جرم کیے. ولا نسأل عما تعملون، ہم سے پوچھا جائے گا تمہارے اعمال کا. قل یجمع بیننا ربنا، آپ فرماؤ جمع کرے گا ہم کو رب. ثم یفتح بیننا بالحق، پھر فیصلہ کرے گا ہمارا برحق. وهو الفتاح العلیم، وہ بڑا فیصلہ علم والا ہے. قل ارونی الذین الحقتم به شرکاء کلا، آپ فرمائیے دکھاؤ تو وہ جو ملاتے ہو اللہ کے ساتھ شرکا، ہرگز اس قابل نہیں. بل هو الله العزيز الحكيم وما ارسلناك الا كافة للناس، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر پورے لوگ تمام لوگوں کے لیے بشیرا و نذیرا ولکن اکثر الناس لا يعلمون، نبوت اختتام کی دلیل. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستاخرون عنه ساعة ولا تستقدمون، فرماؤ تم سے وعدہ ہے ایسے دن کا کہ پیچھے نہیں ہٹ سکو گے ایک لمحے کے لیے نہ آگے بڑھ سکو گے. وقال الذين كفروا، اور کہتے ہیں کافر لوگ، لن نؤمن بهذا القرآن، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر، ولا بالذی بین یدی، اور نہ اس پر جو اس کے آگے ہے. ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم، کاش کے دیکھے ظالم کھڑے ہوں گے رب کے سامنے، یرجع بعض من بعض القول، لوٹائیں گے بعض بعض کو بات، یقول الذین استضعفوا، کہیں گے وہ لوگ جو کمزور ہیں، للذین استکبروا متکبرین سے، لولا انتم لکنا مومنین، تم نہ ہوتے ہم ہو جاتے مومن. قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، کہیں گے وڈیرے کمزوروں کو، انہوں نے صددناکم عن الہدا بعد اذ جاءکم، ہم نے روکا تھا کیا ہدایت سے تمہارے پاس آنے کے بعد، بل کنتم مجرمین، بلکہ ہو تم جرائم پیشہ. وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، اور کہیں گے ناتوان لوگ متکبرین سے، بل مکر اللیل والنہار، بلکہ سازش رات اور دن کی، استامروننا، جس وقت تم فیصلہ کر دیتے ہیں، ان نکفر باللہ، کہ ہم کفر کریں اللہ کا، ونجعل له اندادا، اور بنائے اس کے لیے شریک، واسر الندامت لما راوا العذاب، اور چھپائیں گے شرمندگی جب دیکھیں گے عذاب کو. وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، اور ڈال دیں گے تو ان لوگوں کے گردنوں میں جو کافر ہیں، هل يجزون الا ما كانوا يعملون، وما ارسلنا في قرية من نذير الا قال مترفوها، نہیں بھیجے بستی میں تو ایک ڈرانے والا مگر کہا سودہ حالوں نے، انا بما ارسلتم به کافرون، ہم اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ تم بھیجے گئے انکار کرتے ہیں. وقالوا نحن اکثر اموالا واموالا، وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین. یہ ایک اور شبہ مشرکین کا، نیا شبہ، اور یہ ہر دور اور زمانے کے سرکشوں کا شبہ ہے کہ اگر ہم غلط ہیں اور ہمارا موقف صحیح نہیں ہے اور ہمارا نظریہ خراب ہے، جیسے بدعتی کہتے ہیں کہ ہم درگاہوں کو پکارتے ہیں اور اللہ کو پسند نہیں ہے، تو ہم کیوں زیادہ ہیں مال اور اولاد میں، لہذا ہمیں عذاب نہیں ہو سکتا. اس کے کئی جوابات دے رہے ہیں. پہلا جواب، على نهج المقادير قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، آپ فرمائیے بے شک میرا رب روزی کھولتا ہے جس کی چاہے، اور تنگ بھی کرتے ہیں. نمرود زمانے کا بادشاہ، ابراہیم علیہ السلام تنگ دست پیغمبر، کیا نمرود اکبر تھا؟ فرعون زمانے مصر کا مالک، موسیٰ اور ہارون نو معجزات والے. تو کیا فرعون حق پر تھا؟ مکے کے مشرک، تمام مکے کے مالک و مختار اور پیغمبر و صحابہ کو مکہ سے نکالنے والے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. حاصل جواب کا یہ کہ رزق کا بسط اور قبض یہ دلیل نہیں ہے کہ تم لوگ اچھے ہو، بلکہ دوسرا جواب، وما اموالکم ولا اولادکم، نہیں یہ مال تمہارا نہ اولاد تمہاری بلتی کچھ ایسی، تقربکم عندنا زلفا، کہ قریب کر دے تم کو ہمارے ہاں مرتبے میں. ہمارے ہاں مرتبے میں تم کو قریب، مال و اولاد مرتبے کا باعث ہے. الا من آمنا، مگر وہ جو ایمان لایا، وعمل صالحا اور عمل کیا نیک، فاولئک لہم جزاء الضعف، ان کے لیے بدلہ ہوگا دوہرا، بما عملوا وهم فی الغرفات آمنون، اور وہ اعلی کمروں میں امن سے ہوں گے. دو جوابات ہو گئے. تیسرا جواب، والذین یسعون فی آیاتنا، وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہمارے مسئلوں کے ہرانے کی، یہ جو کہتے ہو کہ اگر ہم ایسے ہوتے تو ایسا نہ ہوتا، یہ تو ہرانا چاہتے ہو، اولئک فی العذاب محضرون، یہ لوگ عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ چوتھا جواب، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، آپ فرماؤ میرا رب کھولتا ہے روزی جس کے لیے چاہے بندوں میں سے، اور تنگ بھی کرتا ہے اس کے لیے۔ وما انفقتم من شیء، جو تم خرچ کرو گے، فہو یخلفہ، وہ پیچھے سے لائے گا۔ آیت میں اشارہ ہے کہ جو دین پر خرچ ہوگا اللہ اور دے گا، وہو خیر الرازقین، اور وہ بہترین روزی رسا ہے۔ تو دین پر تو مسلمانوں کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، تو وہ اصل میں دولت ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن جمع کرے گا سب کو، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر فرمائے گا فرشتوں سے، أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے، یعنی ملائک بھی متصرف نہیں، انہیں کوئی حق نہیں۔ قالوا، فرشتے کہیں گے، سبحانک، تیری ذات پاک ہے، ہمیں کیا حق ہے کہ عبادت کا کہے، انت ولینا، آپ ہمارے کارساز ہیں، من دونہم، نہ کہ یہ لوگ، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ تو جنات کا پوجا کرتے تھے، اکثرهم بهم مؤمنون، اکثر ان پر یقین رکھتے تھے، پیریان ماماگان اور تو ہی کیا رے گا۔ فلیوم لا یملک بعضکم لبعض النفع ولا ضرا، بس آج کے دن اختیار نہیں رکھتے بعض تمہارے بعض کو نفع دینے کا نہ ضرر ہٹانے کا، ملائک بھی متصرف نہیں، جن بھی نہیں۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، کہیں گے ظالموں سے، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، چکو وہ عذاب جس کا تم انکار کرتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب پڑی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں کھلی، قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ، نہیں ہے یہ مگر ایک آدمی، یرید ہو یہ صدقم اما کان یابد آباؤکم، چاہتے ہیں کہ روکے تم کو اس راستے سے جس پر عبادت کر چکے تمہارے بڑے۔ فقالوا ما هذا الا افك مفترى، اور کہتے ہیں نہیں یہ مگر جھوٹ گھڑا ہوا۔ وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم، کہتے ہیں کافر لوگ حق کے بارے میں جب وہ آیا، ان هذا الا سحر مبين، نہیں یہ مگر جادو آزے۔ وما آتيناهم من كتب يدرسونها، نہ دیتی ہم نے ان کو کتابیں جو پڑھ رہے تھے۔ پہلا مسئلہ تو کتاب کا ہونا چاہیے، کتاب سے ثابت نہیں کر سکتے یہ۔ وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، نہیں بھیجا ہم سے پہلے کوئی ڈرانے والا۔ وکذب الذین من قبلہم، تکذیب کی ان سے پہلے نے۔ وما بلغوا بشارہ ما آتیناہم، اور یہ پہنچ نہیں سکتے ہیں دسویں حصے کو جو ہم نے ان کو دیا۔ سبحان اللہ، ایسی مال و دولت، وہ جو حمیر کی بادشاہ تاج نے حضرت یوسف کو لکھا تھا کہ میں دو تول سونا دوں گی اور آپ ایک تول اناج دیں، اور اخیر میں اس کو لکھا کہ میں دو تول ہیرے دوں گی اور آپ ایک تول گندم دیں۔ بے مدے بحری، سمندر سے نکلے ہوئے ہیرے، دو تول دوں گی آپ کے۔ کتنے ہیرے تھے اس ملک میں کہ سلے حضرت یوسف کو باقاعدہ پورے پورے ہروار دے رہی ہے۔ اللہ اس لیے فرماتے ہیں تم ان کے دس حصے کو بھی نہیں پہنچے، سارے جہان کے ہیرے ملا اتنے نہیں ہوں گے۔ ما آتیناہم، وہ جو ہم نے ان کو دیا، فکذب رسلی، انہوں نے تکذیب کے ہمارے پیغمبروں کی، فکیف کان نکیر، کیسے رہا انکار۔ قل انما اعظکم بواحدہ، آپ فرمائیے میں سمجھانا چاہتا ہوں ایک بات، جسے ہمارے کہتے ہیں دیکھو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پختو کو عزت کو رہتے ہو خبر کوما، عزت کو رہتے ہو خبر کوما، خپ غور ہو رہا۔ انما اعظکم بواحدہ، میں نصیحت کرتا ہوں تم کو ایک، یعنی ایک اللہ کی وحدانیت، ان تقوموا للہ مثنا، کھڑے ہو جاؤ دو دو، وفرادا ایک ایک، ثم تتفکروا، سوچو تو، ما بصاحبکم من جنہ، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی دیوان بھی، ان ہو الا نذیر لکم، نہیں ہے یہ مگر ڈرانے والا تمہارے لیے، بین یدی عذاب شدید، سخت عذاب سے پہلے۔ قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، آپ فرماؤ جو مانگتا ہوں تم سے اجر ہو تم کو، تم لو، میں نے کچھ مانگا ہے اگر مانگا ہے تم رکھو۔ ان اجری الا للہ وہو علی کل شیء شہید، قل ان ربی یقذف بالحق، آپ فرمائیے میرا رب بیان کرتا ہے حق، علام الغیوب، غیوب جاننے والے، قل جاء الحق وما يبدل الباطل وما يعيد، آپ فرماؤ حق آ گیا، پہلے بھی باطل نے کچھ نہیں کیا، آئندہ بھی کچھ نہیں کر سکے گا، قل ان ضللت، آپ فرمائیں اگر میں نے اس کے خلاف کہا، فانما ضل على نفسي، میرا بٹکا وہ مجھ پہ پڑے گا، وان اهتديت، اور اگر میں جم گیا، فبما يوحي الي ربي، بس سبب اس وحی کے جو مجھ کو رب کرتے ہیں، انه سميع القريب، ولو ترى اذ فزعوا، کاش کہ آپ دیکھیں جب یہ گھبرائے ہوئے ہوں گے شرک کرنے والے، فلا فوتا، یہ بچ نہیں سکیں گے، وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، پکڑے جائیں گے نزدیک جگہوں سے، وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، کہیں گے ایمان لائے اللہ پر، وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، کیا فائدہ ہے اب ایمان لانے کا، مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، دور سے، اب تو ایمان دور رہ گئے دنیا میں، تناوش کے معنی پکڑنا، ناشئنوسو، وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، یہ مانتے نہیں تھے پہلے، وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، تہمت لگاتے تھے بن دے کے، من کل من مکان، بھائی دور جگہ سے، وہی لبے نہ ہوں بے نما یشت ہونا، رکاوٹ کڑی ہوگی ان کے اور ان کے خواہشات میں، کما فعل بأشیاء من قبل، جیسے کیا گیا ان کے گروہوں کے ساتھ پہلے، اب رکاوٹ ہے، اب ایمان قبول نہیں ہے، انہم کانوا فی شک مریب، بے شک یہ شک میں ہے جو کٹک رہا ہے، یعنی بڑھ رہا ہے،